أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون آمنت بالله صدق الله العظيم. اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ گھروں میں مت داخل ہو، یہاں تک کہ اجازت لے لو اور گھر والوں کو سلام کرو، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم اسے یاد رکھو، اور اگر تم ان گھروں میں کسی آدمی کو نہ پاؤ تو پھر ان گھروں میں مت داخل ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت مل جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو تم واپس آ جایا کرو، یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے. تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم داخل ہو جاؤ ایسے گھروں میں جہاں رہائش نہیں ہے اور جہاں تمہارے لیے نفع اٹھانے کی ضرورت ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ تم کیا چیز ظاہر کر رہے ہو اور کیا چھپا رہے ہو. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئیں، اور یہ سورۃ النور کی 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 27، 28 اور 29. اور ان 3 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے استئذان کا طریقہ اور استئذان سے متعلق احکام ذکر فرمائے ہیں. استئذان کا مطلب ہے اجازت لینا، کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ دوسرے کی پرائیویٹ زندگی کے اندر مداخلت کرے، یا دوسرے کے جو ذاتی گھر ہے اس میں اس کی اجازت کے بغیر داخل ہو، یا کسی کی مملوکہ چیز اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرے. اور یہ بات ایسی ہے کہ جس کے لیے قرآن حکیم کی آیات بھی نازل کی گئیں اور احادیث صحیحہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق تفصیلی ہدایات دی ہیں. اور اللہ تعالی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ کو اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے تقریباً 10 صفحات اس مسئلے کے اوپر لکھے ہیں. اور ساتھ ہی حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے یہ بات بھی تحریر فرمائی ہے کہ بہت ہی افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل لوگ قرآن مجید کی ان آیات سے اور ان شرعی احکام سے بالکل غافل ہیں اور یہ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی قرآن حکیم کا حکم ہے یا قرآن حکیم کی آیات ان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور نہ ان کو ان احکام پر عمل کرنے کا خیال ہے. اور اسی کو حسن معاشرت کہا جاتا ہے. اور حسن معاشرت یعنی آپس میں کس طریقے سے میل جول کیا جائے، کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاری جائے، کس طریقے سے ہم دوسرے کے گھر میں داخل ہوں، کہاں داخل ہونا جائز ہے، کہاں داخل ہونا جائز نہیں ہے، اور داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے. یہ سارے وہ احکام ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کی آیات میں بھی ذکر فرمائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے حدیث میں ذکر فرمائے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اہتمام فرمایا ہے، اور جن لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کی ہے ان پر آپ نے تنبیہ بھی فرمائی ہے، ان کو دوبارہ سلیقہ سکھایا ہے. تو اب ہمارے اس دور میں بھی یہ بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ ہر شخص نے دین کا کچھ حصہ لے لیا ہے، کسی کو صرف نماز کا حصہ پسند آ گیا، کسی کو روزے کا حصہ پسند آ گیا، کسی کو جہاد کا حصہ پسند آ گیا، کسی کو تبلیغ کا حصہ پسند آ گیا، کسی کو حقوق اللہ کا پسند آ گیا، کسی کو حقوق العباد کا پسند آ گیا، کسی کو تصوف کی طرف رغبت ہو گئی. بس جو ایک چیز لے لی اور اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اب یہ نہیں دیکھتے کہ یہ چیز تو ہے بلا شعبہ شریعت کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن اس شعبے کے علاوہ اور بھی تو شعبے ہیں. قرآن مجید کی ساری آیات پر آدمی کو ایمان رکھنا چاہیے اور سب پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے اور تمام احادیث صحیحہ کو پڑھنا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے. قرآن مجید میں بھی ایک مرتبہ ایک جگہ میں فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اور چونکہ ہم اسلام کے تمام احکام کا پورا خیال نہیں کرتے، تو اسی لیے اسلام کی جو شکل ہے صحیح معنی میں وہ ہمارے سامنے نہیں آتی، نہ دوسرے لوگوں کے سامنے آتی ہے. اور حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کی عجیب مثال لکھی، بڑی مزیدار. فرمایا کہ کچھ اندھے تھے جو جمع ہو گئے اور ہاتھی کو دیکھنے کی انہوں نے کوشش کی. اب ظاہر ہے دیکھ تو سکتے نہیں تھے، تو ہاتھی جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا، اب اندھے وہاں پہنچ گئے. اب انہوں نے اس پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا، تو کسی کا ایک اندھے کا ہاتھ جو تھا وہ ہاتھی کی دم پہ پڑا، دوسرے کا جو ہاتھ تھا وہ اس کے پاؤں پر پڑا، اور تیسرے کا ہاتھ اس کے پیٹ کے اوپر پڑا، اور چوتھے کا ہاتھ اس کی سون پر پڑا. تو ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے اس کی تفصیل بیان کرنی شروع کی کہ ہاتھی تو پتلا سا ہوتا ہے جیسے دم ہوتی ہے. دوسرے نے کہا کہ نہیں، وہ تو بہت ہی اس کا تو بہت ہی گول گول سا ہوتا ہے، اور پاؤں کی شکل بیان کر دی. اور تیسرے نے کہا کہ نہیں، وہ تو بہت ایسے ڈھول کی طرح ہوتا ہے، یعنی پیٹ کی شکل بیان کی. تیسرے نے کہا کہ نہیں، وہ تو اس طریقے سے ہوتا ہے، اور سون کی اس نے سورج شکل بیان کی. تو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ سب سچے تھے، مگر سب جھوٹے بھی تھے. سچے اس لیے تھے کہ جو بات بیان کر رہے تھے وہ ٹھیک تھی، باقی وہ حصہ تھا. لیکن ہاتھی صرف اس سون کا نام نہیں ہے، ہاتھی جو ہے وہ صرف پاؤں کا نام نہیں ہے، ہاتھی جو ہے وہ صرف پیٹ کا نام نہیں ہے، ہاتھی صرف دم کا نام نہیں ہے، بلکہ ان سب چیزوں کو جمع کر کے پھر جو شکل وجود میں آتی ہے اس کو ہاتھی کہا جاتا ہے. اور یہ نابینا آدمی نہیں کر سکتا، جس کو اللہ نے بصارت دی ہو یا بصیرت دی ہو وہی اس کو دیکھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے. تو جتنے لوگ دین کی تعبیرات اپنی اپنی جگہوں میں کرتے ہیں وہ ٹھیک ہی کر رہے ہیں، لیکن ٹھیک ہونے کے باوجود وہ ہاتھی کا ایک جز بیان کر رہے ہیں، تو وہ ٹھیک ہونے کے باوجود جو مجموعی نتیجہ برآمد ہوتا ہے وہ ان کے حق میں بھی اچھا نہیں ہوتا، اور اسلام کی جو تصویر دوسروں کی شکل میں آتی ہے وہ بھی صحیح نہیں ہوتی. اب دیکھیے کہ قرآن مجید نے اتنے اہتمام کے ساتھ یہاں استیذان کا مسئلہ ذکر کیا ہے، لیکن شاید ہمارے بیانات میں، ہماری تقریروں میں، ہمارے واعظ میں، دروس میں یہ مسئلہ اس طریقے سے ذکر نہیں کیا جاتا جس طرح یہ قرآن مجید میں آیا ہے یا جس طریقے سے حدیث شریف میں آیا ہے. اور استیذان واجب ہے، جس طرح نماز فطر واجب ہے اور صدقہ فطر دینا واجب ہے، اسی طریقے سے استیذان واجب ہے. اور واجب ہونے کا مطلب یہ کہ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے چلے جائیں. تو پہلی آیت میں، جو آیتیں ہم نے پڑھی ان میں پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں مت داخل ہو، حتی تستانیسو، یہاں تک کہ اجازت لے لو، وتسلموا علی اہلھا، اور یہاں تک کہ تم گھر والوں کو سلام کر لو، ذالکم خیر لکم، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، امید ہے کہ تم اس کو یاد رکھو گے. دونوں ترجمے اس کے کیے گئے، تاکہ تم یاد رکھو، اور لعل ترجی کے لیے بھی آتا ہے، امید کے لیے، امید ہے کہ تم یہ بات یاد رکھو گے. اب یہاں قرآن مجید کے اندر بیت کا لفظ آیا ہے، اور بیت اصل میں کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں انسان رات گزارے، اور اسی لیے ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بیت ہوتا ہے جو کمرے کے معنی میں ہے، پھر ایک منزل ہوتی ہے جو گھر کے معنی میں ہے، پھر ایک دار ہوتا ہے جو احاطے کے معنی میں ہے. ایک احاطے کے اندر کئی گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے بعض علاقوں میں یہ چچا کا ہے، یہ تایا کا ہے، یہ فلاں کا ہے، پھر اس احاطے کے اندر جو گھر ہیں ہر گھر کو منزل کہا جاتا ہے. پھر اس منزل کے اندر کمرے ہوتے ہیں، ایک یہ کمرہ بیٹے کا کمرہ ہے، ایک یہ دوسرے بیٹے کا کمرہ ہے، یہ ماں باپ کا کمرہ ہے. تو یہ جو اللہ تعالی نے حکم دیا ہے یہ ان سب کو عام ہے. آپ اپنے کمرے میں تو داخل ہو سکتے ہیں، لیکن بھائی کے کمرے میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے. آپ اپنے کمرے میں تو جا سکتے ہیں، مگر اپنے والدین کے کمرے میں بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے. آپ اپنے گھر میں تو بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہیں، جبکہ آپ کا اپنا گھر ہے اور کوئی وہاں رہائش پذیر نہیں ہے، لیکن آپ دوسرے گھروں میں جہاں دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں وہاں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے. ایک صحابی نے روایت کی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، جب آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو کسی گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، گھر میں تو صرف میں ہوں اور میری ماں ہے، تو کیا میں اپنے اس گھر میں بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اجازت لے کر جاؤ. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، صرف میں ہوں اور میری ماں ہے، اور تو کوئی نہیں ہے. آپ نے فرمایا اتحب ان تراها عریانۃ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنی ماں کو برہنہ حالت میں دیکھو؟ کہا یا رسول اللہ، یہ تو پسند نہیں کرتا. فرمایا پھر اجازت لے کر جاؤ. کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس طریقے سے منہ اٹھا کے دوسرے کے کمرے میں، دوسرے کے گھر میں گھستا چلا جائے، بلکہ پہلے باہر کھڑے ہو کر اجازت طلب کرے، اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ کہے السلام علیکم اادخل، آپ کے اوپر سلامتی ہو، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اور ایک اور روایت جو احادیث میں بھی ہے، تفسیر قرطبی میں بھی ہے، اور حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے بھی لکھی ہے کہ ایک صاحب تھے، وہ بنو عامر کے ایک صاحب تھے، تو وہ آئے اور آ کر حضور سے کہا سامنے کھڑے ہو کر علی جو، کیا میں اندر گھس جاؤں؟ آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ ان کو جا کر طریقہ سکھاؤ، چنانچہ وہ ان کو لے گئے، کمرے کے باہر لے گئے اور کہا یہاں کھڑے ہو کر یہ کہو السلام علیکم ادخل، السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اب دیکھیے انہوں نے کہا تھا کیا میں گھس سکتا ہوں؟ اب گھسنا ایک بد تہذیبی کا لفظ ہے، اور اندر آنا ایک تہذیب کے مطابق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے کہا ان کو تہذیب سکھاؤ، چنانچہ وہ باہر لے گئے، باہر لے جا کر ان کو کھڑا کیا، اور پھر انہوں نے وہاں سے کہا السلام علیکم ادخل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، پھر وہ تشریف لائے. اور ایک اور روایت جو مشکاہ شریف میں بھی ہے کہ قلادہ ابن حنبل کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھے حضرت صفوان ابن امیہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے مجھے کچھ ککڑیاں اور گوشت اور دہی دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، میں وہ ساری چیزیں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، اور آپ ذرا اونچی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے تو میں سیدھا چلا گیا اور جا کر میں نے پیش کرنا چاہا، آپ نے فرمایا واپس جاؤ، آپ نے فرمایا واپس جاؤ، دور جا کر کھڑے ہو اور یہ کہو السلام علیکم، اور پھر اجازت طلب کرو، جب میں اجازت دوں پھر آگے آؤ. چنانچہ وہ پیچھے چلے گئے اور جا کر پھر انہوں نے اسی طریقے سے السلام علیکم کہا، اور پھر وہ اندر آئے، پھر آگے آئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور ان کی چیزوں کو قبول فرمایا. اب آپ بتائیے کہ اس تہذیب پر جو اسلامی تہذیب تھی کون عمل کرتا ہے؟ ہم نے تو منہ اٹھایا، دوسرے کے کمرے میں گھستے چلے گئے، دوسرے کے گھر میں گھستے چلے گئے، یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ مصروف ہے یا کس حالت کے اندر ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بات یہاں سے شروع کی، اے ایمان والو، اور حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے بھی لکھا اور تمام مفسرین نے کہ اس میں ایمان والے بھی داخل ہیں، مرد بھی اور عورت بھی. چنانچہ عورتوں کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسری خاتون کے کمرے میں یا دوسری خاتون کے گھر میں بغیر اجازت کے گھستے چلی جائیں، پہلے باہر کھڑی ہو کر اجازت طلب کریں، اجازت دے دے پھر چلی جائیں. پتہ نہیں دوسری خاتون کس حالت میں، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی چیز آپ سے چھپانا چاہتی ہو، آپ کے سامنے ظاہر نہ کرنا چاہتی ہو، اس کو اپنی پرائیویٹ زندگی کا حق حاصل ہے، آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے اندر گھستے چلی جائیں، باہر کھڑے ہو کر اجازت طلب کریں پھر اس کے بعد جائیں. ہمارے دادا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ کبھی اپنے بچوں کے کمرے میں، حضرت مفتی رفیع صاحب، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب مد ذلہم، یہ سب عاشق تھے اپنے باپ کے، اور والد جو تھے وہ بھی 80 سال کے بوڑھے، لیکن حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ بھی کبھی اپنے بیٹوں کے کمرے میں بغیر اجازت کے نہیں جاتے تھے. ہاں اجازت کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اپنی لاٹھی ٹیکتے ہوئے اور اس کو آہستہ آہستہ مارتے ہوئے تاکہ پتہ چل جائے کہ کوئی آ رہا ہے، اور پھر جناب فرماتے تھے کہ بھئی شفیع ہے، شفیع آ جائے، تو کہتے حضرت آ جائے آ جائے، ابا جی آ جائیں، تو خود اٹھ کے جاتے تھے اور لے آتے تھے. لیکن حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ کبھی اپنے بچوں کے، بیٹوں کے، بہوؤں کے کمرے میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوئے، اس لیے کہ استئذان واجب ہے. واجب کا مطلب واجب، اسی طرح واجب ہے جس طرح نماز وتر واجب ہے. آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ بغیر اجازت کسی کے گھر میں، کسی کے کمرے میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، یعنی مرد ہوں یا عورتیں ہوں، سب کے لیے حکم ہے، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں مت داخل ہو، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ انسیت حاصل کر لو. تستأنسوا کا لفظ انسیت سے نکلا ہے، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ مجھے آپ سے بہت انسیت ہے، میں آپ سے بہت مانوس ہوں، تو یہ تستأنسوا کا لفظ اسی انسیت سے نکلا ہے. اور اکثر مفسرین محدثین نے استئناس کا ترجمہ کیا ہے استیذان کے ساتھ، کہ اجازت لے لو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے قربان جائیے حق سبحانہ و تعالی کہ انہوں نے استئذان کے بجائے تستأنسوا کا لفظ اختیار فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ اذن صراحتن ہو تو بھی ٹھیک ہے، اذن دلالتن ہو تو بھی ٹھیک ہے، اذن صراحتن ہو تو بھی ٹھیک ہے، اور اذن دلالتن ہو تو بھی ٹھیک ہے. اور اس سے متعلق روایت ہے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی، جو مشکات کتاب المناقب کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں تو گھر میں رہتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ ہی ان کا گھر تھا، راستہ بھی ایک ہی تھا. تو فرماتے ہیں کہ جب میں صبح کا وقت ہوتا تھا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اگر داخل ہونا چاہتا تھا تو اجازت لیتا تھا، تو اگر آپ خاموش ہو جاتے تو میں اندر چلا جاتا، لیکن اگر آپ کھنکھار دیتے تو پھر میں داخل نہیں ہوتا تھا. معلوم ہوا کہ اصل بات ہے کہ آدمی اجازت لے، لیکن اجازت کے لیے کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے. اسی لیے حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے اسی تفسیر معرف القرآن میں لکھا ہے، اللہ کہ اصل بات یہ ہے کہ بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہ ہو، مگر اجازت لینے کے طریقے ہر زمانے اور ہر ملک میں مختلف ہو سکتے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ دروازے پر دستک دینے کا تو خود روایات حدیث سے ثابت ہے. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک دیتے تھے تو اپنے ناخنوں سے دستک دیتے تھے، لکڑی کا دروازہ تھا، اس پر ناخنوں سے دستک دیتے تھے، کیونکہ اگر ہاتھ مارا جائے تو ایک شور پیدا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اس سے اندر گھر والوں کو تکلیف ہو، تو ہلکی سی دستک ناخنوں سے ہم دیتے تھے. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک طریقہ تو دروازے پر دستک دینے کا ہے. اسی طرح جو لوگ اپنے دروازوں پر گھنٹی لگا لیتے ہیں، اس گھنٹی کا بجا دینا بھی استئذان میں داخل ہے، بشرطے کہ گھنٹی کے بعد اپنا نام بھی ایسی آواز سے ظاہر کر دے جس کو مخاطب سن سکے. اسی طرح آج کل شناختی کارڈ کا جو رواج چلا ہے، یہ رسم اگرچہ اہل یورپ نے جاری کی ہے، مگر اس سے بھی استئذان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے کہ اجازت دینے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی کون ہے، کیا اس کا تعارف ہے، کہاں سے آیا ہے، میں اس کو اندر آنے کی اجازت دوں یا نہ دوں. تو یہ سب طریقے ہیں استئذان کے، اور اس کو قرآن مجید نے فرمایا حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم انسیت حاصل کر لو. اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب آپ کسی کے گھر میں داخل ہوں تو اس طریقے سے داخل ہونا چاہیے کہ وہ آپ سے مانوس ہو، وحشت نہ کھائے. اگر آپ اچانک چپکے سے السلام علیکم ایک دم اس کو ڈرا دیا، تو ظاہر ہے کہ یہ تو انسیت نہیں ہوگی، وہ کہے گا کون آدمی ہے، وحشی آدمی جو اس طرح گھسا ہے میرے گھر کے اندر اور میرے کمرے کے اندر. استئناس ہونا چاہیے، انسیت ہونی چاہیے، ایک دوسرے سے مانوسیت ہونی چاہیے، مانوس ہو، محبت ہو، آنے والے کو بھی محبت ہو اور جس کے پاس پہنچا ہے وہ بھی آپ سے مانوس ہو. اس لیے قرآن مجید نے تستأذنوا کے بجائے لفظ اختیار فرمایا حتی تستأنسوا کا. پھر آگے فرمایا وتسلموا علی اہلیہا، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو اور گھر والوں کو سلام کر لو، گھر والوں کو سلام کر لو. علماء نے لکھا کہ سلام کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ السلام علیکم کہا ہی جائے اجازت لینے کے لیے، مثلا آپ کسی کے دروازے پر پہنچے، آپ نے ہلکے سے دستک دی اور کچھ آواز آئی، آپ نے فرمایا السلام علیکم اادخل، کیا میں اندر آ جاؤں؟ اس نے کہا آ جائیے. اب آپ داخل ہوئے تو دوسرا سلام کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پہلا سلام تھا استیذان کے لیے، دوسرا سلام ہوگا تحیہ کے لیے. پھر اس کے بعد جب آپ واپس جانے لگیں گے گھر سے باہر نکلتے ہوئے، پھر کہیں گے السلام علیکم، یہ ہوگا سلام وداع کے لیے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام کرتے تھے تو تین سلام کرتے تھے. ایک سلام ہوتا تھا اندر جانے کے لیے کہ میں اندر آؤں یا نہ آؤں، دوسرا سلام ہوتا تھا کہ اندر جانے کے بعد جب سامنے وہ آدمی نظر آیا اور آپ کی اس سے ملاقات ہوئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پہلا سلام استیذان کے لیے، دوسرا سلام تحیہ کے لیے، اور تیسرا سلام وداع کے لیے کہ جب آپ واپس آ رہے ہیں. اور یہ بھی قرآن مجید کی اس آیت نے بتایا کہ اجازت مانگنی چاہیے، اور اجازت کے لیے بس تین مرتبہ اجازت لینا کافی ہے. اگر تین مرتبہ کے بعد اجازت نہ ملے واپس آ جانا چاہیے. اگر آپ نے اجازت مانگی، اندر سے انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی فی الحال ذرا ملاقات مشکل ہے، تو آپ کو اصرار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ کو چاہیے کہ وہاں سے واپس آ جائیں. یا فرض کیجئے کہ آپ نے تین مرتبہ اجازت مانگی، السلام علیکم ادخل، السلام علیکم کیا میں اندر آ سکتا ہوں، پھر آپ نے اجازت مانگی، پھر اجازت مانگی، تینوں مرتبہ خاموشی رہی، کسی نے اجازت نہیں دی. اب قرآن یہ کہتا ہے اور حدیث یہ کہتی ہے اب آپ کو واپس آ جانا چاہیے. اور یہ واقعہ خود ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ تشریف لے گئے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس، جو قبیلہ خزرج کے سردار تھے. آپ نے وہاں جا کر کہا السلام علیکم ادخل، وہ خاموش رہے اور اپنے لوگوں سے کہا کہ حضور نے ہمیں سلام کیا ہے، ہمیں سلامتی کی دعا دی ہے، ایک مرتبہ اور سن لیں. آپ پھر کھڑے رہے، آپ نے پھر دوبارہ کہا السلام علیکم ادخل، انہوں نے پھر کہا وعلیکم السلام، لیکن آہستہ سے کہا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام ایک مرتبہ اور نصیب ہو جائے. تیسری مرتبہ پھر آپ نے فرمایا السلام علیکم ادخل، وہ پھر انہوں نے پھر خاموشی سے جواب دیا. جب تین مرتبہ ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ آئے، بس تین مرتبہ سے زیادہ اجازت نہیں مانگنی. تین مرتبہ سلام کر لیا، اجازت لے لی، نہیں اجازت ملی، اب ہم واپس آ جائیں گے. کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس آ جائے کرو. تین مرتبہ اجازت لینی چاہیے، اگر تین مرتبہ میں بھی اجازت نہ ملے تو سمجھنا چاہیے کہ وہ جو جس کو ہم یا تو ہے نہیں کوئی گھر میں، یا اگر گھر میں جو شخص ہے تو وہ ایسی حالت میں ہے کہ ہم سے نہیں مل سکتا. ہو سکتا ہے نماز پڑھ رہا ہو، ہو سکتا ہے بیت الخلاء میں ہو، ہو سکتا ہے بیچاری کے کوئی ایسی تکلیف ہو جس میں وہ باہر نہ آ سکتا ہو. اب ہمیں بار بار اجازت نہیں لینی چاہیے. اور یہی حکم ہے گھنٹی بجانے کا، کہ آپ نے ایک مرتبہ گھنٹی بجا دی، بس ٹھیک ہے کھڑے ہو جائے، پھر دوبارہ بجا دیجئے، چلو دو مرتبہ ہو گیا، پھر ایک مرتبہ بجا دیجئے، تین مرتبہ. اب کوئی نہیں آیا، اس کا مطلب یہ کہ یا تو گھر میں کوئی ہے نہیں، یا اگر کوئی ہے تو غسل خانے میں ہے، یا نماز پڑھ رہا ہے، یا ایسی حالت میں ہے، یا کوئی عورت ہے اکیلی ہے وہ جواب دینے کے قابل نہیں، کوئی بھی بات ہے، اب آپ کو واپس آ جانا چاہیے. گھنٹی پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جانا کہ ہر قیمت پر ضرور مل کر جاؤں گا، اس کی کوئی اجازت شرعاً نہیں ہے، ناجائز ہے ایسا کرنا. زبردستی آپ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، زبردستی کسی سے نہیں مل سکتے. یہ علیحدہ بات ہے کہ مہمان جو ہے اس کا بھی بڑا حق ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ حتی الامکان مہمان کا اجازت دے دی جائے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لزوجک علیک حقا ولزورک علیک حقا، تمہارے گھر والوں کا بیوی بچوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. مہمان آیا ہے دور سے تو اس کا حق ہے، لیکن مہمان کو بھی چاہیے کہ بھئی وہ خیال کرے کہ میں کب جا رہا ہوں، کس وقت جا رہا ہوں. اور جان ایک ساتھی میرے پاس ہے، اپنے قصے سنا دیتا ہوں، ایک قصہ سناتا ہوں۔ ایک ساتھی حیدرآباد سے آئے، اب جمعے کے دن میں کرتا یہ ہوں، اپنا ناخون بنائے، مونچھیں کاٹی، اپنا داڑھی واڑی ٹھیک کی، ہفتے بھر میں تو مہلت ملتی نہیں، یہ کوئی جمعے کے دن دوپہر کا کچھ وقت ہوتا ہے، اس میں آدمی اپنے آپ کو کچھ چھوٹے موٹے کام کر لیتا ہے۔ تو پہلے میں خضاب لگایا کرتا تھا، مہندی۔ اب مہندی آپ جب پتا ہو، شاید آپ کو جس نے لگائی ہو، مہندی جب آدمی لگا لیتا ہے تو یہاں سے بھی ٹپک رہی، یہاں سے بھی ٹپک رہی، تو وہ جناب کوئی کپڑا بھی اس کے لیے علیحدہ پہننا پڑتا ہے، عجیب سی آدمی کی حالت ہوتی ہے۔ میں گھر میں مہندی لگا کہ ابھی فارغ ہی ہوا تھا، لگا رہا تھا، یا تو وہ ایک صاحب آ گئے، جی میں حیدرآباد سے آیا ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ بھائی حیدرآباد سے تو آئے ہو، لیکن اب کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی میں اس وقت کچھ مشغول ہوں، تو پھر کسی وقت ملاقات ہو جائے۔ کہ نہیں جی، میں تو حیدرآباد سے آیا ہوں، ابھی ملنا ہے۔ جی بہت اچھا، تو وہی ٹپک رہی ہے، اور میرا برا حال ہے، اور جناب داڑھی کے بال بکھرے ہوئے ہیں، مہندی ٹپک رہی ہے، کپڑے خراب ہیں، اسی حالت میں ان کے سامنے جا کے بیٹھ گیا۔ اچھا بھائی بتاؤ کیا حال ہے؟ تو ٹھیک ہے، مہمان کا حق ہے، لیکن مہمان کو بھی تو کچھ خیال کرنا چاہیے کہ جس کے پاس جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی عذر ہو، ایسی حالت ہو کہ اس کو ملنے میں تکلف ہو یا تکلیف ہو۔ تو اس لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ وَإِن قِيلَ لَكُمْ اُرْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ، اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جایا کرو، یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات۔ اور ابھی میں نے آپ کو قصہ سنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو روایات میں آتا ہے کہ جب تین مرتبہ آپ نے سعد ابن عبادہ کو سلام کیا، اندر سے اجازت نہیں ملی، آپ واپس جانے لگے، تو سعد ابن عبادہ دوڑ کے آئے، یا رسول اللہ معاف کیجئے گا، ہم تو آپ کا سلام سننا چاہتے تھے۔ آپ سمجھ گئے کہ محبت میں انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اور حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے بڑا پیارا جملہ لکھا ہے، اور فرمایا کہ حضرت سعد ابن عبادہ کا یہ عمل غلبہ عشق و محبت کا اثر تھا کہ اس وقت ان کا ذہن اس طرف نہ گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر تشریف فرما ہے، مجھے تو فوراً جا کر ان کے قدم چوم لینے چاہیے، بلکہ وہ اندر رہے، اور ان کا ذہن اس طرف چلا گیا کہ جتنی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مجھے ملے گی اتنا ہی میرا بیڑا پار ہوگا، اس لیے وہ انتظار کرتے رہے۔ آپ نے ایک مرتبہ کہا السلام علیکم، پھر دوسری مرتبہ کہا السلام علیکم، پھر تیسری مرتبہ کہا، پھر آپ واپس پلٹنے لگے، تو وہ دوڑ کے آئے، آ کر اندر لے گئے اور کہا یا رسول اللہ، میں آپ کے سلام کو سن رہا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ آپ کی زبان مبارک سے یہ سلام ہمارے لیے نکل رہا ہے، ہمارے لیے، گھر والوں کے لیے، تو میرے لیے بھائی آپ کچھ قبول فرما لیجئے۔ آپ بیٹھ گئے، آپ نے ان کی بات کو قبول فرما لیا۔ اور یہی واقعہ پیش آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، جن کا اصل نام تھا عبداللہ ابن قیس، اور ابو موسیٰ اشعری مشہور ہیں صحابی کے اعتبار سے، وہ عبداللہ ابن قیس کے نام سے تو کوئی ان کو جانتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک مرتبہ پہنچے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے خلیفہ کے خلافت کے زمانے میں، اور یہ گورنر تھے، اور یہ ملاقات کے لیے پہنچے، تو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہنچ کے انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم، اادخل انا ھذا عبد اللہ ابن قیس، السلام علیکم، میں اندر آ سکتا ہوں، میں عبداللہ ابن قیس ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کچھ مصروف تھے، تو انہوں نے نہیں بلایا، یا کوئی بھی وجہ ہوگی۔ دوسری مرتبہ انہوں نے کہا السلام علیکم، اادخل ھذا ابو موسیٰ، پہلی مرتبہ عبداللہ ابن قیس نام لیا، اب کنیت کے ساتھ کہا میں ابو موسیٰ ہوں، لیکن پھر جواب نہیں آیا، تو تیسری مرتبہ کہا کہ السلام علیکم، ادخل ھذا الاشعری، میں عبداللہ ابن قیس ابو موسیٰ الاشعری ہوں، اندر آ سکتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر بھی اجازت نہیں دی، اور بعض شرح نے لکھا کہ اس لیے اجازت نہیں دی یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو تم گورنر ہو، تمہارے دروازے پہ بھی لوگ کھڑے رہتے ہوں گے اور اجازتیں مانگتے رہتے ہوں گے، ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہارے دروازے پر کھڑے رہیں اور تم اندر جو ہے ان کو اجازت نہ دو، تو سوچو تم بھی میرے دروازے پر کھڑے ہوئے ہو، تو جو تمہارے دل پر گزر رہا ہے وہی ان کے دل پر بھی گزرتا ہوگا۔ بہرحال ابو موسیٰ شعری تین مرتبہ اجازت لینے کے بعد واپس جانے لگے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا بلا کے لاؤ ان کو. ابو موسیٰ شعری پہنچ گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم تین دفعہ اجازت کے بعد کیوں جانے لگے؟ کہا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے کہ تین مرتبہ اجازت مانگنی چاہیے. اجازت مل جائے تو آدمی اندر چلا جائے, اجازت نہ ملے تو واپس آ جانا چاہیے, اور یہ سنت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا السنہ, تم یہ سنت کہہ رہے ہو؟ لتأتینی ببرہان وبینت وإلا فعلت بک کذا وکذا. میرے پاس دلیل لے کر آؤ, گواہ لے کر آؤ اس بات پر کہ سنت یہ ہے. اگر تم سنت تو بہت اونچی چیز ہوتی ہے, تم اس کو سنت کہہ رہے ہو, تم برہان اور بینہ لے کر آؤ. وإلا لفعلت بک کذا وکذا, ورنہ تو تمہیں سزا دوں گا. اب ابو موسیٰ شعری جو ہیں وہ گئے, اور جا کر ایک صحابہ کا مجمع تھا تو وہاں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, تو کچھ پریشان تھے. ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ابو موسیٰ شعری جو ہیں پریشان ہیں, تو ہم نے کہا جی کیا بات ہوئی, کچھ آپ پریشان نظر آ رہے ہیں. فرمایا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے یہ حدیث سنی ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین مرتبہ اجازت دینی چاہیے, تین مرتبہ کے بعد اجازت نہ ملے تو واپس آ جانا چاہیے؟ ابو سعید خدری نے کہا کہ ہاں میں نے سنی ہے. فرمایا میرے ساتھ چلو اور امیر المومنین عمر فاروق کے سامنے جا کر اس بات کی گواہی دو. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے جا کر انہوں نے گواہی دی, پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو قبول کیا. اور یہ بات کہ واپس چلے تین دن کے مرتبہ کے بعد واپس چلے جانا, یہ سنت ہونا, یہ لفظ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سنا نہیں تھا, اس لیے انہوں نے ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا کہ اس پر دلیل لے کر آؤ. ورنہ خود عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے کا ایلا کیا, اپنے ازواج مطہرہ سے ناراض ہو کر ایک بالا خانے میں تشریف لے گئے, تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان سے ملاقات کے لیے پہنچے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے. تو نیچے غلام تھا رباح, وہ کسی کو جانے نہیں دے رہا تھا, جس کو اجازت دی جاتی تھی اس کو جانے کی اجازت تھی ورنہ نہیں. تو ان سے جا کر کہا کہ تم اندر جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے اجازت طلب کرو. وہ گئے اور آ کر کہا کہ میں نے اجازت طلب کی تھی مگر آپ خاموش رہے. تو عمر فاروق ادھر ادھر چلے گئے, پھر تھوڑی دیر میں آئے, پھر آ کر کہا کہ حضور سے میرے لیے اجازت طلب کر لو. رباب پھر گئے, تین مرتبہ ایسا ہوا, اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ میں اجازت دی. لیکن یہ بات کہ تین مرتبہ کے بعد آدمی کو واپس چلے جانا چاہیے, یہ بات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھی, اس لیے انہوں نے حضرت ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ سے اس کی تصدیق کروائی, اور ایک اور صحابی نے بھی اس روایت کی تصدیق کی. بہرحال بات یہ چل رہی ہے کہ کسی کے سر پر مسلط ہو جانا یا کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے جانا یہ بالکل جائز نہیں ہے. آدمی کو چاہیے کہ پہلے باہر کھڑے ہو کر اجازت طلب کرے, اجازت مل جائے پھر آدمی اندر داخل ہو, اور اگر اجازت نہ ملے یا اندر والا آدمی یہ کہہ دے کہ فی الحال میں مصروف ہوں آپ کسی اور وقت تشریف لے آئیے گا, تو آدمی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. قرآن کہتا ہے کہ اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جایا کرو, یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے. اور یہ جو فرمایا کہ زیادہ پاکیزگی کی بات ہے, اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ اس میں تمہارا تزکیہ ہے. اگر آپ کسی کے دروازے پر جائیں, وہ کہہ دیجیے فی الحال میں آپ سے ملنا میرے لیے مشکل ہے, آپ واپس چلے, کتنی آپ کو اپنی عجیب سی محسوس ہوگی, یار مجھے اس نے ٹائم نہیں دیا, مجھ سے ملا نہیں. لیکن اگر آپ اس پر عمل کر لیں اور واپس آ جائیں, آپ کا تزکیہ ہو جائے گا, آپ کا تزکیہ ہو جائے گا, سارا تکبر نکل جائے گا, توازو پیدا ہو جائے گی. اس لیے قرآن نے فرمایا کہ جب تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جایا کرو, ہوا ازکا لکم, یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے. یہ میں نے مختصر بات آج ذکر کی, مگر اس میں تفصیل ہے جو حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے ذکر فرمائی ہے. زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے وہ ساری تفصیل ہم دوبارہ عرض کریں گے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہمارے گھروں سے نکلنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, سارے قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید کے تمام احکامات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم انس وحشتنا فی قبورنا, اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدا ورحمة. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل وآناء النہار واجعله لنا حجة یا رب العالمین. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.